نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم گزشتہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے آخری سنت یہ بیان کی گئی تھی کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو درمیان سے کھانا نہ کھائیں, ایک سائڈ سے کھانا کھائیں. آج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹنا اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے, پلیٹ کو, وی ہیو ٹو کلین دا پلیٹ. کیوں معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ویئر دا برکت از لیفٹ بیہائنڈ. سو یہ دونوں چیز کا خیال کرنا چاہیے کھانے میں. نمبر دو, برتن کو صاف کرنے کا آخرت میں کیا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اور ترمذی شریف کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے راوی ارباز ابن ساریہ ہے, فرماتے ہیں جس نے برتن کو صاف کیا, those who cleaned the plate, اور انگلیوں کو سک کر لیا, چاٹ لیا, خدا اس کا دنیا اور آخرت میں پیٹ کو بھر دے گا. اتنی برکت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو بھرے گا. یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انگلیوں کی چاٹنے کی اور برتن کو صاف کرنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے, بڑی فضیلت ہے, یہ باعث برکت ہے. اور ساتھ ساتھ میں کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا مستحب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ عادت مبارکہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاٹے بغیر دھو لے تو یہ ممنوع ہے, مکروہ ہے, اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ دانا جو لگا ہوا ہے, برکت جو ہے, اس کو آپ بیسن میں ڈال رہے ہو. آگے جو کہا ہے, آج کل جو یہ طریقہ راج ہو گیا ہے کہ برتن کو صاف ہی نہیں کرتے, اس میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں, یہ نہایت ہی برا فعل ہے اور یہ خلاف سنت ہے. اور یہ کہنا کہ انگلیاں چاٹنا یہ گریڈ پن کی علامت ہے, حریص پن کی علامت ہے, یہ جہالت ہے, بلکہ نعمت خداوندی کی قدر کی علامت ہے. اگر کوئی انگلی چاٹ لے تو اس نے نعمت کی قدر کی ہے. انگلیوں کو چاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک سنت, ادھر سے چاٹنا شروع کرے یا پھر آخری انگلی سے. اگر یہ بالکل ملائم فود ہے تو ظاہری بات تین انگلی سے نہیں ہوگا, پانچ انگلی سے کھائے گا. تو اس کو چاٹنا, ادھر سے پہلے اس کو چاٹے, پھر اس کو, پھر درمیانی, پھر یہ, اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹنا ہے. یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے, ایک مرتبہ نہیں, تین مرتبہ چاٹنا. اللہ اکبر, کون عمل کرتا ہے سنت پر؟ تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے. یہ روایت خصائص کبریٰ میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے تھے. تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے, لیکن اگر ضرورت پڑے تو پانچ انگلیاں بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ بات حدیث کے حوالے مسلم شریف میں ہے, لیکن پانچ انگلیوں کا استعمال کرنا, یہ فتح الباری شرح بخاری میں اس کو نقل فرمایا ہے, جیسی جیسی ضرورت پڑے انگلیوں کو استعمال کرنا چاہیے. ایک انگلی سے کھانے کی ممانعت ہے, عام طور پر لوگ ایک انگلی سے کچھ نکال کے پھر اس کو کھاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انگلی سے کھانا شیطان اور دو انگلی سے کھانا متکبرین اور تین انگلی سے کھانا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ایک سے نکال کے کھا لے ایسے چاٹ لیتے ہیں نا, تو یا تو چمچی سے کرو چمچ سے, لیکن ایک انگلی سے کھانا نہ کھاؤ یا پھر دو انگلیوں سے بھی کھانا نہ کھاؤ, یہ متکبرین اور شیطان کی علامت ہے. یہ حدیث نقل فرمائی ہے. جن تین انگلیوں سے کھانا مسنون ہے وہ انگوٹھا شہادت اور بیچ کی انگلی ہے. کعب بن عجرہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے شہادت اور بیچ کی انگلی سے کھا رہے تھے, پھر میں نے ان تینوں کو چاٹتے ہوئے بھی دیکھا, پہلے بیچ والی کو پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی. ابن عربی فرماتے ہیں اگر کوئی پانچ انگلیوں سے بھی کھا لے ضرورت پر تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست سنت ہے, اس پر بھی عمل ہو جائیں تو بہت ثواب ملتا ہے, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور وہ کیا ہے, گرے ہوئے ٹکڑے کو گرے ہوئے دسترخوان پر دانے کو اٹھا کر کے منہ میں رکھ دینا. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں ہے, صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کا لقمہ گر جائے یا دانا گر جائے تو اس کو صاف کر لے اور کھا لے, شیطان کے لیے نہ چھوڑے, اس لیے کہ اس گرے ہوئے کو شیطان بھی کھا لیتا ہے. شیطان کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے یہاں تک کہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے, اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے, شیطان کے لیے نہ چھوڑے, فارغ ہو جائے تو انگلیوں کو بھی چاٹ لے, اسے کیا معلوم ہے کون سے دانے میں برکت ہے, یا تو انگلی پر رہ گیا دانا اس میں برکت ہے, یا پھر دسترخوان پہ دانے گرے اس میں برکت ہے, یا پلیٹ میں رہ گیا ہے اس میں برکت ہے, یہ بھی ٹھل جائے گا وہ بھی بن میں چلا جائے گا شیطان کھا جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کون سے دانے میں برکت ہے تو اس کو چاٹ لینا چاہیے, وہاں سے گرے ہوئے لقمے کو کھا لینا چاہیے. یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے کو کھانے کے فائدے کیا ہے, چلو یہ بھی سنتے ہیں, یہی علوم میں امام غزالی نے لکھا ہے, چلو سنتے ہیں. ابو شیخ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے جو دسترخوان یا برتن سے گرے ہوئے دانے کو ٹکڑے کو کھائے گا وہ فقیری سے محفوظ رہے گا. کس سے محفوظ رہے گا بھائی؟ بہت سارے دانے گر جائے تو اس کو اٹھا کے, جو ہم نے دسترخوان رکھا وہ تو صاف ہی ہے. اسی طرح بلکہ اگر صاف نہیں تو اس لقمے کو صاف کر کے کھا لو. وہ صحابی تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے اور شاہی دسترخوان سارے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے صحابی وہاں بیٹھ گئے اور ان کا کیا ہے لقمہ گر گیا اور انہوں نے اٹھایا صاف کیا منہ میں رکھا تو ایسا کیا اس نے, ایسا نہ کر یا آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہیں گے تمہیں, نیچے سے گرا ہوا کھاتا ہے, کیا جواب دے؟ اترو کو سنت حبیبی بہا الحما کا, ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ دیکھا کہاں ہے یہ محبت تھی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا نا حجت الحدیبیہ کے موقع پر, جاؤ وہاں تحقیق کر کے آؤ ان سے بات کرو کہ ہمیں عمرہ کے لیے آنے دے. عثمان غنی رضی اللہ وہ لمبا واقعہ ہے نا بیعت کا, پھر بیعت رضوان کا, تو حضرت عثمان نے طواف کیا یا ان کی پین ذرا اونچی تھی جیسے پہنتے ہم اونچی, تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں تو ذرا نیچی کرو مالداروں کی طرح, تو انہوں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کچھ بھی ہو جائے, اور میں یہاں طواف بھی نہیں کروں گا, میں عمرہ نہیں. انہوں نے کہا عمرہ کر لو آپ, آپ آئے ہیں تو. کہا نہیں, میرے نبی کے بغیر میں کیسے عمرہ کروں. صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کر ایک ایک سنت پڑی ہوئی تھی. دیکھو نے کتنی زبردست سنت ہے. کیا کہہ رہے ہیں, تنگ دستی سے محفوظ, بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اس کو بچائے گا. اس میں بڑی بیماری بورس کی بیماری, وہ سفید داغ لگ جاتے ہیں نا بدن میں, اس سے. جزام کی بیماری سے محفوظ رہے گا, جس کو پٹ کی بیماری بولتے ہیں ہمارے یہاں, یہ کٹ کی انگلیاں کبھی کیا گرتا ہے. اور نمبر چار, ایک تو تنگ دستی سے محفوظ, فقیری سے, بیماریاں اس میں لکھا ہے, جزام اور بورس. اور نمبر چار میں اس کی اولاد کو اللہ کلیور بنائے گا, چالاک, اور اس کی اولاد کو اور اس کو حماقت اور پاگلپن سے اللہ حفاظت کرے گا. ڈپریشن کی بیماری ہے نا. کیا کیا کہاں کہاں سنتوں میں برکت رکھی ہے. اسی طرح دہلمی کی روایت مسند فردوس میں ہے, اس کی اولاد اگر نہیں ہوئی ہے, وہ عورت اور شوہر وہ دانے کھائیں گے تو پریگننسی میں اس کی اولاد کو خوبصورتی ہوگی اور غربت نہیں ہوگا اس کی زندگی میں. یہ احیاء علوم میں امام غزالی نے اور لکھا, ایسا شخص وسعت رزق سے نوازا جائے گا, یعنی اس کی روزی میں برکت ہوگی اور اللہ اس کے اولاد میں عافیت تندرستی دے گا, عافیت دے گا اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا. امام غزالی نے اور ایک اور بات لکھی ہے, کھانے کے ریزوں کا چننا, کھانے کے گرے ہوئے دانوں کو کھانا یہ جنت کی حوروں کا مہر تیار کر رہا ہے. کیا کہہ رہے, یہ بات احیاء علوم میں جلد نمبر 2 صفحہ 112 پر لکھا ہے. اتنے زیادہ فائدے صرف ایک سنت کے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. انس بن مالک, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی, گرے ہوئے لقموں کو کھانا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس کو صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اور صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا کہ میرے نبی کی سنت ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور مجمع الزوائد جلد نمبر 5 کی ایک روایت سن لو, عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا, پلیٹ کو ہٹا کر نیچے, تلاش کا کیا معنی ہے, اور جگہ تلاش نہیں کرنا ہے, وہیں پر تلاش کر کے کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بول فقیر ہے. فائدہ لکھا اس حدیث کے نیچے, فائدہ بینیفٹ, دسترخوان کے ٹکڑوں کا کھانا تواضع کی علامت ہے اور نہ کھانا تکبر کی علامت ہے. اور پھر تو 3 چیزیں بتلائی, انگلیوں کو چاٹنا ادھر سے شروع کرنا یا ادھر سے لاسٹ میں یہ انگوٹھا, یہ طریقہ بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت انس بن مالک نے, کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا آپ کس طرح چاٹتے تھے. اس کے بعد گرے ہوئے ٹکڑوں کو یا دانوں کو اٹھا کے کیا ہے, منہ میں رکھ دینا, دوسری سنت. تیسری, پلیٹ کو کیا کرنا ہے بھائی, صاف کر لینا. آپ جب پلیٹ کو صاف کریں گے تو مشکات کی روایت سن لو, حضرت نبی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفحہ نمبر 368 پڑی حدیث لکھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کسی برتن میں کھائیں پھر اسے خوب صاف کر لیں تو برتن اسے دعا دیتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا, اے اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے. اے جوڑ سے سبحان اللہ کہو, اللہ کے نبی کا فرمان تو عجیب ہے, سبحان اللہ. میں اللہ میں عمل کی توفیق نصیب. فائدہ لکھا ہے اس کے نیچے, برتن معصوم ہے, یعنی وہ برتن کا کیا گناہ ہے, اس کی دعا مقبول ہے اور اس معمولی کام پر کتنے بڑا ثواب اور برکت کا سبب ہے. چھوٹا سا کام ہے, وہ بھی اپنے لیے ہی ہے, چاٹ کے کھانا بھی. آپ چوٹی سنت. تو آپ نے سن لی فضائل کے ساتھ, مسئلہ بھی سن لیا کس طریقے سے کرنا ہے, اور حدیث بھی سن لی اور فضائل بھی سن لیے کہ چاٹنا کس طرح انگلیوں کا, اور اسی طرح برتن کو صاف کرنا, اور گرے ہوئے لقموں کو کھانا. اب چوتھی بات, کھانے کے بعد ہاتھ کا پوچھنا مسنون ہے. کھانے کے بعد ہاتھ کا پوچھنا, صاف کرنا. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک کہ اس کو دھو نہ لو. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی نا, پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اس وقت تک نہ پوچھے جب تک کہ چاٹ نہ لو. تین چیزیں بتائی یہاں, پہلے چاٹنا ہے, اس کے بعد دھونا ہے, اور اس کے بعد تاول سے صاف کرنا ہے. وہ بات سننا ہی نہیں جی, انگلیوں کا کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے پہلے. اگر کوئی ایسا کھانا ہے جو انگلیوں میں لگا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فوائد میں سے ایک فوائد فائدہ میں نے پڑھا کہ جب چاٹتا ہے تو وہاں سے تھوک لگتا ہے اس کے ساتھ اور اندر میں جاتا ہے تو کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا لکھا آگے کہ یہ قبض کی بیماری, قبض کی بیماری اس سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ قبض کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کانسٹپیشن سے اللہ حفاظت کر لیتا ہے. بہت اچھا ہے یہ. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں وہ کہاں اتنے مالدار تھے؟ بخاری شریف کی حدیث سن لو, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 820 پر ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی یہ مقدار پر پیٹ نہیں بھر پاتے, بلکہ کم کھانا ہوتا تھا. ایک تو نہ ہمارے پاس رومال ہوتے تھے جیسے ہمارے پاس ٹاول ہوتے ہیں, ایکسٹرا ٹاول بھی نہیں ہوتے تھے, اور شوربے کو ہتھیلی اور بازو. اب کیا شوربے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اب جو کھانا کھا لیا, ہاتھ دھو لیا, اب ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کرتے تھے؟ اس طرح مل لیتے تھے, یا پھر اپنے بازو پر مل لیتے تھے ہاتھ دھونے کے بعد, یا اپنے پیروں پر مل لیتے تھے, تو پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں. اللہ اکبر. تو مستحب ہے کہ چاٹنے کے بعد ہاتھ کو صاف کریں. ہم چاٹے بغیر ٹشو لے کر ہاتھ کیا کر لیتے ہیں؟ صاف کر لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ جیسے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ہاتھ دھونا بھی سنت ہے, یاد رکھو. ہاتھ دھونا کیا ہے بھائی؟ خالی ٹشو ہی نہیں, ہاتھ بھی دھو لیں. ابن ماجہ کی روایت ہے, ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا چاٹنے کے بعد بو زائل کرنے کے لیے, اس میں جو کھانے کی جو بو ہوتی ہے نا ہاتھ میں, بریانی کی یا پھر فلاں کی اور فلاں کی, وہ گوشت کی, اور تو وہ بو زائل کرنے کے لیے دھونا بہتر ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں, ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, اگر کسی نے کھانے کی چکناہٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اپنے سوا کسی اور پر ملامت نہ کرنا. امید سمجھے میری بات. ویسے ہی دھوئے بغیر سو گئے اور رات میں, ابھی ہمارے یہاں تو ویسے پکے مکان ہے, پہلے زمانے کی بات ہے, سو گیا اور کوئی کیڑا وغیرہ وہ خوشبو سن کر پاس میں آ گیا اور آپ اس کو بائٹ کر لیا, تو اس میں اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں دھویا, ہاتھ کیوں نہیں دھویا, وہ تمہارا قصور ہے, ظاہری بات ہے. اور ایک آدمی کو عادت ہوتی تھی کہ وہ پکوڑے اپنے جیب میں رکھتا تھا, کیا کرتا نا, پکوڑے کم پڑ جاتا تھا وہ جیب میں رکھتا تھا, تو ظاہری بات ہے ایک بار ایک دو پکوڑے اس کے جیب میں رہ گئے, سو گیا, سچوا گیا. رات میں اس کو کسی چیز نے آ کے ایسا کاٹا اور پتہ ہی نہیں چلا اس کا پوائزن جو اس کے بدن میں چلا گیا, اور اسی میں اس کی موت ہو گئی ہے. ہوتا ہے ہمارے یہاں عقل کوا ڈالو میں, ابھی کچھ میں کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں ابھی 4 سال ہوئے 5 سال ہوئے, ایک طالب علم سویا ہوا تھا نیچے, سب کو بیٹھ دیا ہوا ہے, وہ نیچے سو گیا, رات میں سانپ آ گیا مدرسے کے روم میں, بڑا سانپ آیا اور اس کو کاٹا, ایک جگہ نہیں دو تین جگہ کاٹ لیا ہوگا, چونکہ وہ بالکل بے ہوش سویا آدمی, سویا مرا برابر ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, پر نیند میں تھا. عربی ڈوم سوم کا طالب علم تھا, بڑا طالب, چھوٹا بچہ نہیں تھا, کاٹ لیا اس کو. अब 15-20-25 मिनट हो गई होगी ऊपर और पॉइजन पूरे बदन में चला गया उस सांप का। अब जैसा ही उठा तो उसको बहुत प्यास लगी और पानी पीना उसने शुरू किया, 1-2-3 ग्लास। जाहिर बात, जिसको सांप काट ले, पॉइजन अंदर चला जाए, तो पानी बहुत पीना चाहता है और पानी पिए तो और बस हो जाता है, वो और ज्यादा फास्ट वो पॉइजन शुरू हो जाता है। और उसी में एम्बुलेंस को बुलाई गई, जल्दी जल्दी वो बेहोश हो गया। रातों रात एम्बुलेंस बुलाई, उसको ले गया, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अब उसके माँ बाप को बुलाया गया वगैरह वगैरह कि इस तरीके से हुआ, उसके बदन में काटा हुआ भी देखा, वो सांप मिला नहीं मिला, वल्लाह आलम, ये बिल्कुल सच दावलूम का वाकया है। उसको दफन कर दिया। 6 महीने के बाद किसी ने उनके माँ बाप को कहा कि तुम्हारे बच्चे को सांप ने नहीं काटा, किसी ने कुछ देकर पॉइजन देकर मार दिया है। वो माँ बाप के दिमाग में फिर उल्टा आ गया। उन लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस वाले आ गए मदरसे में और मदरसे वालों ने कहा कि भाई देखो, तब हम तो कब्र को खोदेंगे और ये केस लग जाएगा, का खोद लो। उन्होंने कब्र को खोदा, 6 महीने के बाद वो लड़का जैसे दफन किया था वैसे ही था, कोई फर्क नहीं, कफन भी सब कुछ जैसे अभी दफन किया है इसको, और उसमें से खुशबू आ रही है, मदरसे का बच्चा था है? और अल्लाह के नबी का घर, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। ये वारिस है ना, उलमा अंबिया के वारिस है। सुल्तान, ये सुबुक्तगी का वाकया, सुल्तान महमूद का वाकया, उसको 3 चीजों में शक था, हमेशा शक रहता था। सुनने जैसी बात, चलो याद से याद आ गई। उसको अल्लामा अनवर शाह साहब ने लिखा है इसको, उसको 3 चीज में शक था। एक चीज के मैं, लोग मुझे कहते हैं कि सुल्तान महमूद ये जानी बच्चा है, यानी उसकी माँ ने कहीं जीना करवाया है, उसके बाप का नहीं है ये, तो उसका हर वक्त बादशाह था, उसको शक रहता था। दूसरा शक, बहुत मालदार था बादशाह, तो उसको क्या, बस कयामत आने वाली नहीं है, यानी मरने के बाद कुछ होगा नहीं, यही खा लो पी लो मजे कर लो, था मुसलमान, लेकिन उसको ये शक आता था। और तीसरा, उसके दिमाग में एक बात ये आती रहती थी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये क्या उलमा अंबिया के वारिस है, नबी के वारिस है, उलमा इनहेरिट्स है, ये खबर नहीं ये मौलवियों ने घर लिया है या सच हदीस है, मौलवियों ने यह हदीस घर लिया है या सच है। वो सोचता रहता था हर वक्त इन 3 चीजों को, कोई जवाब उसके पास देने वाला नहीं था, उसको भी शक था। एक मरतबा रात में तफरी के लिए वो लालटेन, देखिए लालटेन होती है वो जलाए हुआ फानूस जैसा होता है, बहुत बेहतर होता है, उसकी लाइट बहुत ज्यादा होती है। हमारी आज भी रात में शायद दफन करने जाते हैं तो वो ले जाते हैं, अब तो लाइट की सिस्टम हो गई है, लेकिन वो कब्रिस्तान ले जाते उठा करके, इसको लालटेन बोलते हैं। तो वो लालटेन लेकर वो उसके मालिक जो है, वो जो खादिम जो है, हाथ में पकड़ कर ये रात में घूमने के लिए जा रहा था। देखा एक जगह एक बच्चा जो है वो बहुत मुश्किल से चांद की रोशनी में किताब का मुताला कर रहा है, पढ़ रहा है। होता है, हमें याद है हमारे यहाँ दारुल नरोली में लाइट नहीं होती थी और उस्ताद फजर के वक्त कुरान का सबक सुनने के लिए आते थे। आज भी हमारे उस्ताद मौजूद है, आप पूछ सकते हैं उनको, बर्मिंगम में है हिफ्ज के उस्ताद, अभी बड़ी उम्र हो गई हजरत की, तो आते थे फजर की अजान हो जाए बस वो गेट खोलते थे, सीधे आ जाते, चलो सबक सुनाओ। अब रात में तो कच्चा पक्का याद हो, याद हो। अब फजर में हम उठ के क्या करते, या तो 2 चीज होती थी, पैसे गुर्बत होती थी तो जाते थे दुकान से पैराफिन लिया और कहीं से बोतल गिरी हुई, कहीं से किसी ने पी कर डाल दियो छोटी कुछ भी, उसको उठा धो लेते थे, उसमें पैराफिन डाल देते थे और कपड़ा कहीं फाड़ देते थे और उसको बट्टी की शक्ल में अंदर रख देते थे और ढक्कन के ऊपर सुराख करके उसको निकाल के जलाते थे, या तो फिर चांद अगर हो चांद की रोशनी में सबक याद करते थे। ये 2 चीज होती थी, लेकिन सबक सुनाना जरूरी था, कौन मार खावे, और वो भी 2-2, 3-3 सफे का सबक होता था। चलो वो भी वाकया सुनाओ, उससे हम आगे कहां से फिर निकले कि वो सबक मुझे शुरू में याद नहीं होता था, ये हिब्स में 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बहुत तकलीफ से याद होती थी, बहुत परेशानी होती थी मुझे याद करने में। तो मेरे उस्ताद जो है भी मौजूद, उन्होंने मुझे एक दुरूद शरीफ जो हमारे हर जगह हमने लिखा है वो दुरूद शरीफ मुझे बताया कि ये दुरूद शरीफ है दलाइलुल खैरात का, इसको पढ़ाकर सबक याद करने से पहले, तो मैं उस कसरत से पढ़ता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व फहिमनी असरारुल कुरान, اللہم صلی علی سیدنا محمد وفہمنی اسرار القرآن. تو میں اس کو کثرت سے پڑھتا تھا, پھر سبق یاد کرتا تھا. یقین جانے مسجد میں بیٹھا ہوں, اس درود پاک کی سے اتنی برکت ہوتی تھی کہ پھر میں کوٹر کوٹر پارا سبق سنانا شروع کر دیا میں نے. یہ درود شریف میں نے بہت سے بچوں کو بتایا کہ اس کو پڑھو, لیکن یقین سے پڑھو. اس زمانے میں, میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 38 ایئرز پہلے کی, تو یہ گیا, اس نے دیکھا طالب علم بس چاند کی روشنی میں یاد کر رہا ہے, تو اس نے خادم کو کہا اس کو لال ٹین دے دو, یہ لائٹ دے دو اس کو, وہ یاد کرتا رہا. جب گھر پر پہنچا رات میں سونے کے لیے, تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا, تینوں کا جواب اللہ کے نبی نے اس کو دے دیا. ابن سبکتگین, کیا کہا؟ سبکتگین کے بیٹے. معلوم ہوتا ہے یہ اس کا باپ وہی ہے جو سبکتگین تھا, اس کا ایک شب تو دور ہو گیا. قیامت کے دن اللہ تجھے ایسی عزت دے گا جیسے تُو نے میرے وارث کو عزت دی ہے. سبکتگین کے بیٹے قیامت کے دن, جو قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور عزت دے گا جیسے تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے. میرا وارث کون ہے؟ یہ طالب علم ہے. فرمایا, وہ حدیث بھی صحیح ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں. تو یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, چلو میں سنا رہا تھا. تو صحابہ کرام تھے بیچارے, وہ اپنی سنتوں پر عمل کرتے تھے. ہاتھ دھونا بھی سنت ہے. ہاتھ دھونا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. میں نے بتایا کہاں سے, کہ کہیں بھی رات میں آ کے کاٹ جائیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اس میں کسی اور کا قصور نہیں, تیرا قصور ہے. ابن ماجہ کی روایت, ابو داؤد شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور مشکات میں بھی ہے یہ, کہ کیا کہا, کھانے وغیرہ کے چکنا ہاتھ کو, چکنا ہاتھ کو دھو کر اگر صاف نہ کیا اور رات میں سو گیا, کوئی تو تکلیف پہنچ گئی, جانور نے کاٹ لیا, تو اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کر. یہ کہا. اچھا, اس پر ابن غزالی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کیا ہے سنیے. ہاتھ دھونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے, وہاں لکھا ہے ہاتھ دھونے کی کیفیت اس طرح, جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں نا, تو اس طرح ہم کو ہاتھ کس طرح دھونا ہے, اس طرح, پہلے اس طرح کریں کہ یہاں سے, اس کے بعد پیچھے والا حصہ بھی اس طرح. لیکن آگے لکھتے ہیں, صابن وغیرہ پہلے بائیں ہاتھ میں لیں. صابن کہاں لیں؟ آج کل تو ماشاءاللہ تیل والا ہی ہوتا ہے نا, اس زمانے میں کہاں ایسا تھا. حضرت نے لکھا ہے غزالی نے, صابن وغیرہ لیفٹ ہینڈ میں لیں, اور پہلے دانے ہاتھ کو تین انگلیاں, چونکہ تین انگلیوں سے کھاتے ہیں نا, اب تو پانچ انگلیاں بھی ہوتی ہے, تو پہلے صابن سے کیا, پہلے اس کو دھوئے اور اس کے بعد صابن لگائیں. پہلے انگلیوں کو دھوئیں پھر کیا کریں, صابن لگائیں اس طرح. پھر وہ صابن لگایا ہوا, میں نے اپنا بزرگوں کو دیکھا ہے, پہلے ہاتھ میں کیا لے, صابن لے, اور انگلیاں دھو کر اس کو کیا کریں, اس طرح کریں, اور یہاں بھی تھوڑا صابن لگا لے تاکہ یہاں سے بھی چکنا ہاتھ کیا ہو جائے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ پہلے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں صابن لے, پہلے دانے ہاتھ کی انگلیوں کو دھوئے, اس پر صابن لگائیں, پھر ہونٹ دھوئیں, ہونٹ کو بھی دھوئیں اور انگلیاں اس پر ملیں, پھر انگلیاں بھی دھو, پھر ہونٹ کو دھونے کے بعد پھر کیا کریں, اپنی انگلیوں کو کیا کریں, دھوئیں, اور اس کے بعد بعض جگہ پر حضرت فرماتے ہیں دانتوں کو اوپر نیچے بھی مل لے. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں, ہاتھ کو لے, صابن کو لے اس ہاتھ میں, اس کو دھوئیں, یہاں لگائیں, اور اس کے بعد انگلیاں دھو کر اپنے کلی کر لے. دیکھا اپنے بزرگوں کو کبھی اس طرح, وہ اس طرح کر کے وہ نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے, پھر کیا کریں, تالو کو انگلیوں سے ملیں, یہ چکنا ہاتھ نکل جائیں, پھر انگلیوں کو صابن سے دھو لیں اور تاول سے صاف کر لیں. میں سمجھتا ہوں تم میں سے کسی نے عمل کیا ہو. امام غزالی کا یہ عمل آج آپ نے سیکھا ہے نا, یہ کبھی ڈاؤٹ میں جاتے ہیں تو کھانا بہت چکنا ہوتا ہے, قاری صاحب اللہ جزائے خیر دے سر, دعوت ملتی ہے ہمیں, اللہ جزائے خیر دے ان کھلانے والے کو. وہ ہمیں نہیں کھلاتے, بہت سارے مرد ہیں وہ کھلاتے ہیں قرآن کی وجہ سے, وہ کھلاتے ہیں نبی کی وارث سمجھ کر, وہ کھلاتے ہیں نبی کی حدیث کی وجہ سے, ایک تفسیر کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, علم الہی کی وجہ سے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ بھی ان کی اولاد میں ایسے ہی علماء صلحہ پیدا کریں گے. ایک بار ہمارے استاد تشریف لائے تھے, میں اعتکاف میں تھا, مولانا ابراہیم انڈوری صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم سب آمین کہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی بیوی کی بھی انتقال ہو گیا, اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے. شاید آپ کو یاد ہے ایک بار انہوں نے یہاں بیان کیا تھا, بہت بڑے تھے. تو ان کو میں نے حضرت سے پوچھا, حضرت کہ میں تو گھر پر نہیں ہوں, اور تو کہا میں یہیں سو جاؤں گا تیرا, یہاں تیرے پاس یہیں سو, مجھے بستر ڈال دے. یہیں چار پانچ دن رہے تھے میرے ساتھ, کھانا بھی یہیں کھاتے تھے. تو اس کو حضرت, اس وقت حضرت سے میں نے پوچھا, بہت نیک تھے. ایک مرتبہ میں گھر پر تھا اور حضرت میں ہر سال آتے تھے, تو میں قرآن اس طرح پڑھتا تھا, یعنی ایسے صوفے پر بیٹھ کر میں قرآن جو ہے میرا یہاں تھا پیر پر. انہوں نے کہا بیٹے قرآن ہاتھ میں پکڑو, قرآن کو کبھی پیر پر نہ رکھو, گود میں نہ رکھو. ان کے دل میں کتنی عظمت ہوگی قرآن کی. اور اس کے بعد میں نے کہا حضرت یہ شمس الائمہ حلوائی کو حلوائی, شمس الائمہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, ان کو حلوائی کیوں کہتے ہیں, حلوہ والا؟ تو حضرت نے کہا اس کے والد صاحب کی حلوہ کی یعنی سویٹ سینٹر تھی, سویٹ کی دکان تھی, یہ سویٹ سینٹر نہیں بھائی, سویٹ کی دکان تھی. تو جو بھی علماء آتے تھے, جو بھی بڑے بڑے علماء آتے تھے, تو اس کا باپ عالم نہیں تھا شمس الائمہ کا, وہ عالم کو بلاتا تھا اور بیٹھا کر کے وہاں سے تھوڑی سی حلوہ کاٹ کر کے پلیٹ میں دیتا تھا, کہا یہ کھاؤ بہت اچھا ہے, یہ اپنی دکان میں بٹھا کر کھلاتا تھا. اور اس کے بعد کہتا تھا کہ میرے اس بچے کے لیے دعا کرنا, اللہ اس کو بھی تمہارا جیسا مولوی بنائے, اس کو بھی اللہ قرآن حدیث کا علم دے. میں یہ واقعہ اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ مفتی صاحب کچھ کھانے کا چاہتے ہیں میرے گھر پر, اس لیے مجھے امید بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات جی؟ بت الحمدللہ لام زیر لے میں سے نہ بنو, ڈال زیر دے میں سے بنو, اللہ دیکھو پھر کتنا دیتا ہے, یقین جانیے آپ. میں نے تو اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے, اس لیے اس کو تجربہ کے طور پہ, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے. تو جب بھی کوئی عالم آتا تھا ان کو حلوہ کھلاتے تھے, حلوہ کھلاتے تھے اور دعا کرواتے تھے. ہاں اللہ پاک نے خبر نہیں کون سے عالم کی دعا قبول کر لی, اس کو اللہ نے عالم نہیں بنایا, عالم نہیں بلکہ ان کا ٹائٹل ہے شمس الائمہ, مولویوں کا سورج. شمس الائمہ کیا مانا؟ علماء کا سورج, جس کی کتاب دیکھے بغیر لوگ فتوا نہیں دیتے. آج آپ میں شمس الائمہ حلوائی اور حلوہ سے مشہور ہو گئی ہے. علماء کی خدمت پر اللہ نے اس کے بیٹے کو صرف عالم نہیں شمس الائمہ, علماء کا سورج بنایا ہے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے ورث, یہ بات سنو کہ اللہ ہمارے علماء نے یہ طریقہ, امام غزالی کا طریقہ تو دیکھو کیا, کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہاتھ میں صابن لو, اس کو دھوو, پھر وہ جڑا لگاؤ, تھوڑا دانتوں پر لگاؤ, پھر انگلیوں کو دھو کر کلی کرو تاکہ منہ بھی صاف ہو جائیں, اب تم جا کے نماز پڑھیں گے, فلاں کریں گے فلاں کریں گے. یہاں تو منہ دھوتے ہی نہیں ہیں, وہ سگریٹ ٹھوکی بھائی. کیا ٹھوکی؟ وہ میری بات نہیں سمجھتے نا, ہے نا, وہ تبیکو کھایا, وہ پان پڑا کھایا اور سیدھا آیا مسجد میں کھڑا. واللہی میں کبھی کبھی مجھے الٹی ہو جاتی, وومٹ ہو جاتی ہے. تو فرشتوں کا کیا ہوتا ہوگا, میں انسان ہوں, میری حالت ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے میں چھوڑ دوں نماز, پیچھے چلا جاؤں, چونکہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے فوراً. میں جھوٹ نہیں بولا ہوں, یہ کتاب سامنے ہے, اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مسجد میں آنے سے. اسی لیے برس کی بیماری یا ایسی قسم کی بیماری ہو کہ جس سے تم مسجد میں آئے کسی مصلی کو تکلیف نہ ہو, اس سے بہتر گھر میں نماز پڑھ لو, تمہیں جماعت کا ثواب وہی مل جائے گا. اور اس قسم کی بدبو لے کر مسجد میں آئے, میرے نبی نے منع فرمایا کہ تم ایسا کھا کر, پیاز کھا کر, لہسن کچا کھا کر, فلاں کھا کر مسجد میں نہ آؤ, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی مسواک رکھا کرو, یا چھوٹا سا کچھ رکھا کرو یا اس کے اوپر کچھ کھا لو تاکہ پھر وہ بدبو نہ آئے. سونف رکھ لو یا کوئی ایسی منہ کو صفائی کی چیز رکھ لو, اوپر کھا لو, پھر کلی کر کے مسجد میں آؤ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. بہت سارے ایسے ہیں وہ برش کیے بغیر ہی مسجد میں نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے بھائی, تاکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ دیکھو کتنی صفائی کر رہے ہیں, ہاتھ میں صابن لیا, اس کو دھویا, پھر یہاں لگایا, پھر اندر میں اس طرح انگلی سے کھانا کھا رہے ہیں, ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ابھی تو منہ صاف کھانا کھا کر کے پھر اوپر نیچے لگا کر کے پھر کلی کر لی, اور کلی کر کے دونوں ہاتھ کو دھو لیا, اب صابن سے, اب توال سے ہاتھ دھو لیا, ختم ہو گئی بات, ٹیشو سے کر لیا. یہ طریقہ ہے. اور امام غزالی جیسا اپنے جیب سے لکھنے والا نہیں ہے, وہ اس زمانے کا واقعہ ہے. دسترخوان پر کھانا سنت ہے, بس میں بھی ٹھک گیا. دسترخوان پر کھانا سنت, یہاں سے کل شروع کریں گے کہ دسترخوان پر ملائکہ کی کیا دعا ہوتی ہے, اور پھر اس طریقے سے ٹیک لگا کر کھانے میں کیا نقصان ہے, اور بیٹھنے کے کھانے میں کیا فائدہ ہے, یہ سب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنتیں ہیں. کھانے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے, چائے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے, اس سے کیا نقصانات ہے, کھلال کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, یہ سب آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. دسترخوان کو صاف کرنے کی کیا فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. یا ارحم الراحمین, یا ذو الجلال والاکرام, یا حنان یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حنان, یا منان, یا بدیع السماوات والارض. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی حدیث کو, اور ان کی پیاری پیاری باتوں کو, اور ان کی پیاری پیاری سنتوں کو, ان کے اسوے کو سننے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, اللہ ہمارا سننا قبول فرما. ان احادیث اور سنتوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو بھی عالم دین بنا, حافظ قرآن بنا, عامل قرآن بنا, عامل قرآن بنا, حافظ قرآن بنا, مومنین مومنات میں سے بنا. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اولیاء صالحین میں سے بنا, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما, اور جوڑ والوں میں محبت نصیب فرما. گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما, گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما, گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما. گھروں میں بینٹیا برکات نصیب فرما, بینٹیا برکات نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, جو تیرے پاس آ چکے ہیں ہمارے بہت سارے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ہمارے سارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما. اس مسجد کے کتنے ساتھی چلے گئے دنیا سے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے یہاں موجود ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما, اے اللہ جوان بھی ہے اللہ ان کی جوانی میں اے اللہ تو بے انتہا برکات نصیب فرما, ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ گھروں میں سننے والی مائیں اور بہنوں کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو ہسپیٹل میں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ فلسطین کے حالات بہت خطرناک ہیں اللہ, وہاں کے جان مال مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما, انہیں آزادیاں نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم غیب سے نصرت فرما. اے اللہ تو قادر ہے تو مقتدر ہے, اے اللہ تو قادر ہے تو مقتدر ہے, مقتدر ہے تو قدرت والا ہے. تجھے تیری شہنشاہیت کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کی حدیث اور سنتوں کا واسطہ. اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا واسطہ. اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما, مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے پورے شہر پورے یوکے کے مسلمانوں کی مدد فرما, جو بے ایمان ہیں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. فرما. جو مسلمان مسلید اور گمراہ ہو چکے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. شراب خانوں میں گم رہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. جو ڈرگز میں لگے ہوئے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. جو زینا اور چوریوں میں لگے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اللہ صغائر کبائر ہر قسم کے گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں پر, اور ابھی فی الحال ہم نادم ہیں کہ بہت گندے گندے گناہ کیے ہیں, بہت ہی کبائر کیے ہیں. اے اللہ ہم شرمسار ہیں. اے اللہ ہم پرومس کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ یہ مجمع اٹھے اس سے پہلے سب کی مغفرت فرما, اور ریسیور کے ذریعے اسی طرح یہ ہم جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے دعاؤں میں لوگ شامل ہے, اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے یہ دو دوست ہیں اشفاق بھائی اور اقبال بھائی جو ہمارے اس پروگرام کو وینسڈے کو جمعہ کے اس طرح تفسیر کو اور دعاؤں کو سب کو وہ ریکارڈ کر کے ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. اے اللہ ان پہنچانے والوں کی مغفرت فرما, ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما, ان کے اے اللہ مقاصد کو آسان فرما. اے اللہ ان کی امیدیں پوری فرما. یا الہ العالمین, اور جتنے لوگ ہیں جو مسجد میں محبت اور پیار کے ساتھ آتے ہیں اور ہماری مسجد کو محبت اور پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں, اللہ ان سب کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. جو ہماری مسجد کو آباد رکھتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کی اولادوں کو آباد فرما, ان کی زندگیوں کو آباد فرما. یا اللہ جو مسجد میں اپنے جیب سے للہ اللہ کو دے رہے ہیں اللہ ان کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. جو لوگ جنہوں نے زکاتیں دی ہیں اے اللہ ان کی زکاتوں کو قبول فرما, ان کے عطیات کو قبول فرما, ان کے صدقات کو قبول فرما. جو علماء کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی اولاد کو بھی تیری شاعر شان بدلا نصیب فرما, تیری شاعر شان بدلا نصیب فرما. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس شکر کے طور پر ہم دعائیں کرتے ہیں اے اللہ جن جن لوگوں نے دعوتیں دی ہے, علماء کو کھلایا پلایا سحری میں افطاری میں, اے اللہ ان کو ہم تو کیا مانگ سکتے ہیں, تو تیری شاعر شان بدلا نصیب فرما, تیری شاعر شان بدلا نصیب فرما. اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ان کے اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, ان کی نسلوں میں ایمان کو جاری ساری فرما. یا ہمارے جتنے مسلی ہیں ان کے اولادوں میں ان کی نسلوں میں علماء صلحہ پیدا فرما. یا اللہ یا رحمان, جو کچھ بہت کچھ مانگنا ہے مانگ نہیں سکتے, ہمیں تو مانگنا آتا بھی نہیں, ہم تو بے بس ہیں کمزور ہیں. اے اللہ تو تیری شاعر شان ہمیں بدلا نصیب فرما, تو تیری شاعر شان ہمیں عطا فرما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.